بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. گزشتہ ہفتے ہماری بات پہنچی تھی زلزلوں کی کثرت، اس پہ بات ہو گئی تھی. اس کے بعد اگلا عنوان ہے بعد والا عنوان بھی ہو گیا تھا، لوگوں کا ایک دوسرے سے ناواقف ہونا، اس پر بھی بات ہو گئی تھی. اب اس کے بعد اگلا عنوان ہے عورتوں کی کثرت اور مردوں کی قلت. اس بارے میں پہلے بھی تذکرہ آ چکا ہے، لیکن وہ ضمناً تھا، مستقل اب عنوان کے ساتھ اس کو بیان کر رہے ہیں. ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی یہ تو صحیح روایتیں بخاری مسلم وغیرہ میں موجود ہیں ہی، کہ جو بخاری کی روایت بھی ہے کہ زنا کی بہت کثرت ہوگی، اس کے ساتھ ساتھ مرد کم ہو جائیں گے، عورتیں زیادہ ہو جائیں گی. یہ تو عام روایتوں میں اس کا تذکرہ ملتا ہے. ایک روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرد کم ہو جائیں گے، عورتیں زیادہ رہ جائیں گی، یہاں تک کہ ایسا حال ہو جائے گا کہ ایک ذمہ دار دیکھ بھال کرنے والا مرد ہوگا، اس کے ماتحت 50 عورتیں ہوں گی، یہاں تک حال ہو جائے گا. اب یہ جو عورتوں کی کثرت اور مردوں کی قلت کا جو ذکر ملتا ہے مختلف روایتوں میں، اس کو بعض علماء نے فرمایا کہ اس کے کچھ اسباب ہیں. اب دیکھو، اسباب ہوں یا نہ ہوں، لیکن یہ ہوگا تو صحیح. ہاں، ظاہری اسباب بھی اس کے ساتھ کچھ ہو جائیں تو الگ بات ہے. یعنی ایک تو اس میں اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ جب پیدا ہونے کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو دنیا میں، پوری دنیا میں، ابھی فی الحال بھی، اب سے چند سال پہلے بھی اگر ہم دیکھیں، اب دیکھیں اور اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے کہ بچیوں کی پیدائش زیادہ ہے اور بچوں اور لڑکوں کی پیدائش کم مقدار میں ہے. یہ تو ایک عام چیز ہے، تو اس لحاظ سے کہہ سکتے ہیں کہ یعنی ظاہر ہے کہ ایک من جانب اللہ ایک نظام ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ طے فرمایا ہے، اور اس کے کچھ ظاہری اسباب بھی اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائے ہیں، یعنی مردوں کے کم باقی رہنے اور عورتوں کے زیادہ باقی رہنے کے کچھ ظاہری اسباب بھی ہیں. اللہ تعالیٰ ان اسباب کو بھی استعمال فرما سکتے ہیں. وہ یہ ہے کہ ایسی جنگیں ہوں گی جس کا تذکرہ آگے آئے گا، ایسی بڑی بڑی جنگیں ہوں گی جس میں مرد کثرت سے مارے جائیں گے، جو اہل حق ہوں گے، شہید ہوں گے، جو دوسرے ہوں گے، بہرحال مرد کثرت سے مارے جائیں گے. تو جب کثرت سے مرد مریں گے تو عورتیں زیادہ رہ جائیں گی اور مرد بہت کم دنیا میں باقی رہ جائیں گے. جنگوں وغیرہ کے مواقع پہ مرد ہی آگے ہوتے ہیں، تو وہاں پر مردوں ہی کا مرنا وجود میں آئے گا اور عورتیں پیچھے رہ جائیں گی. اس لحاظ سے ظاہری اسباب میں یہ اسباب بھی ہو سکتے ہیں. تو گویا کہ ایک تو پیدائش کے اعتبار سے عورتوں کی پیدائش زیادہ، مرد کا یعنی گویا کہ پیدا ہونے والی بچیاں زیادہ ہیں اور لڑکے کم ہیں، اور بعد میں پھر جنگوں وغیرہ میں بھی مزید اس پر اضافہ یہ ہو جائے گا کہ مرد جنگوں میں کثرت سے مارے جائیں گے اور عورتیں باقی رہ جائیں گی. باقی اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اللہ تعالیٰ اسباب کو استعمال فرمائے یا نہ استعمال فرمائے، بہرحال یعنی ایسا تو ہونے ہی والا ہے کہ مرد زیادہ اور عورتیں کم ابھی بھی ہیں، لیکن اتنا زیادہ اضافہ ہو جائے گا، یہ حالات ہمیں بتا رہے ہیں، یہ علامتیں اور یہ حالات ہمیں بتا رہے ہیں کہ دیکھو، جب ظاہر ہے کہ 50 کے مقابلے میں ایک مرد ہے تو حالات بڑے مشکل ہو جائیں گے. اور ابھی حال کیا ہے، ابھی عجیب حال ہے کہ ہم انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں کہ نہیں، بہت اچھا رشتہ آئے گا، بہت اچھا رشتہ آئے گا، اور پتہ نہیں رشتوں میں رکاوٹیں جو آ جاتی ہیں وہ جو بھی وجوہات ہوں، بہرحال ہمیں اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم شرعی لحاظ سے غلط کام تو نہیں کر رہے. وہ گھر جس میں بچے یا بچیاں، لڑکے یا لڑکیاں غیر شادی شدہ ہیں، اور ہم احادیث کی روشنی میں نہیں بلکہ دوسری بعض وجوہات کی بنیاد پر منع کر دیتے ہیں، ان لوگوں کو غور کرنے کی ضرورت ہے. یہ اگرچہ اس لحاظ سے یہاں پر یہ موضوع نہیں ہے، لیکن ہم نے تفسیر میں اس پر بات کی تھی کہ یہ چیز سوچنے کی ہے کہ ہم نمازیں بھی پڑھ لیتے ہیں اور روزے بھی رکھ لیتے ہیں، زکوٰۃ بھی دے دیتے ہیں، فرائض ادا کر لیتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ فرائض ہیں، اور یہ فرائض نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں ہمیں کوئی حکم ہی نہیں دیا، یہ غلط ہے. اور بعضوں کا مزاج ہوتا ہے کہ وہ پتہ نہیں اپنی سوچوں کی بنیاد، خیر میں وہ تفصیلات میں نہیں جاتا کہ کن کن سوچوں کی بنیاد پر انسان کیا فیصلے کرتا ہے، لیکن حدیث نے ہمیں جو فیصلہ بتایا کہ دو چیزیں بنیادی دیکھو. ہاں ٹھیک ہے، جوڑ ہونے کی بنیاد تو ہے، ہمیں دیکھنا ہے کہ جوڑ ہو سکتا ہے مزاج کے اعتبار سے، وہ دیکھنا ہے، اس کے بغیر تو آگے چلیں گے نہیں. لیکن اگر جوڑ ہو سکتا ہے، یعنی بہت زیادہ آپس میں تفاوت فرق نہیں ہے، جیسے شریعت نے کہا ہے کہ عرب اور عجم میں نکاح اگر ہو تو جوڑ مشکل ہو سکتا ہے، اسی طرح اور بھی چیزیں ہیں جس کو فقہا کفاعت کے عنوان میں بیان کرتے ہیں کہ کفو اور برابری، وہاں پر اس کے مسائل آتے ہیں. جنہوں نے وہ مسائل نہیں پڑھے وہ فیصلہ کیسے کریں گے؟ تو ایک تو وہ مسائل ہیں، اگر کفاعت ہے اور برابری ان اصولوں کی بنیاد پر ہے، آپس میں جوڑ ہو سکتا ہے، تو پھر حدیث نے ہمیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد اور دو چیزوں کا خیال رکھنے کا کی تاکید فرمائی ہے، دین اور اخلاق، یہ دو چیزوں کی بنیاد پر فیصلہ کر لیا جائے. اگر وہ شخص باقی کفاعت کے لحاظ سے برابر ہے، دیندار ہے، اخلاق اگر اس کے اچھے ہیں، تو پھر منع کرنا مناسب نہیں ہے. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اگر ایسا کیا الا تفعلوه تكن فتنة في الارض وفساد عظيم، بہت سختی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ اگر تم نے پھر بھی انکار کیا تو دیکھنا کیا ہوگا، تکن فتنة في الارض وفساد عظيم، بڑا فتنہ ہوگا، بہت بڑا فساد آئے گا. خیر، تو یہ اگلے عنوان پہ ہم جاتے ہیں. اگلا عنوان ہے فحاشی و عریانی کا ظہور اور اس کا علانیہ ارتکاب. وہی بات، جب شادیاں نہیں ہوں گی، عورتوں کی کثرت ہو جائے گی آہستہ آہستہ، ابھی تو حالات اللہ تعالیٰ نے مناسب رکھے ہیں اور ابھی حالات ایسے ہیں کہ شادیاں ہو سکتی ہیں، ایک وقت آئے گا کہ وہ نہیں ہو سکے گا. جب وہ نہیں ہو سکے گا تو پھر یہ فحاشی عریانی یہ چیزوں کی زیادتی ہوگی. ابھی بھی ہے، صرف غیر مسلموں میں نہیں، اصل کے لحاظ سے ہم دیکھیں، ذرا پیچھے چلے جائیں کہ مسلمان ہوں یا غیر مسلم، اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں حیا رکھی ہے، عورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر حیا رکھی ہے، زیادہ مردوں میں بھی حیا رکھی ہے، لیکن عورت کے مقابلے میں کچھ کم، لیکن مردوں میں اللہ تعالیٰ نے غیرت زیادہ رکھی ہے. یہ بس اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ ایک حیا کی بنیاد پر اور ایک غیرت کی بنیاد پر یہ نظام چلتا ہے. حیا اور غیرت، ایک میں ایک کا غلبہ، دوسرے میں دوسرے کا غلبہ، دونوں میں حیا ہے، دونوں میں غیرت ہے. عورت میں حیا کا غلبہ ہوگا، مرد میں غیرت کا غلبہ ہوگا عام طور پر. تو اب اس بنیاد پر نظام بیٹھ جاتا ہے، لیکن جب حیا نہیں آئے گی، حدیث میں آتا ہے اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب حیا تمہارے اندر نہ ہو تو پھر جو چاہو کر لو، پھر تو انسان کو روکنے والی کوئی چیز ہی نہیں. جب حیا ختم ہو گئی تو پھر برائیوں سے روکنے والی کوئی چیز باقی نہیں رہی، نہ اس کو اس کی پرواہ ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. چلو ٹھیک ہے، اللہ کا دھیان نہیں آتا، وہ انسان کی کمزوری، اچھا تو فطری طور پر، یا اللہ کو ایک شخص مسلمان ہی نہیں ہے، مانتا نہیں ہے، لیکن فطری طور پر اللہ نے ہر ایک میں حیا رکھی ہے، اور اس کی بھی پرواہ نہیں کہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، لوگ کیا سوچیں گے، لوگوں کو برا لگے گا، لوگ مجھے برا سمجھیں گے، اس کی پرواہ نہیں ہے. یہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ لوگوں سے کیا فرق پڑتا ہے، یہ بعض اخلاص کے جب بہت زیادہ اعلیٰ درجے پر کوئی پہنچ جاتا ہے، عرفی لحاظ سے بتا رہا ہوں، شرح نہیں، ہمارے عرف کے لحاظ سے کوئی اخلاص میں زیادہ ہی اعلیٰ درجے پر پہنچ جاتا ہے، کہتا ہے لوگوں کے دیکھنے کی کیا پرواہ. حضرت لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ سے مختلف نصیحتیں منقول ہیں، ان میں ایک اہم نصیحت جو ان سے منقول ہے وہ یہ ہے کہ کسی نے ان سے پوچھا کہ بدترین شخص کون ہے، تو حضرت لقمان حکیم نے فرمایا کہ وہ شخص जिसे इसकी भी परवाह ना हो कि लोग उसे बुराई करते हुए देखें। यह इंसान की एक फितरत है। बच्चा छोटा होता है, उसको अल्लाह ताला का ध्यान तो नहीं होता। उसमें अल्लाह ताला ने फितरी तौर पर यह बात रखी है कि देखो लोग देख के मुझे बुरा समझेंगे। ये शुरू में उसको चाहे हम रिया कहें, चाहे हम उसको जो भी कह लें, लेकिन ये फितरी तौर पर अल्लाह ने इंसान में रखा है। अगर ये चीज़ नहीं है इंसान में, तो इंसान को बुराइयों से रोकने वाला जो पहला दर्जा है वही मौजूद नहीं है। जब पहला दर्जा नहीं है तो दूसरे दर्जे पर इंसान जा नहीं सकता। जब लोगों के देखने से कोई फर्क नहीं पड़ता और इंसान बुराई करता रहता है, एक तो एक ना करे ठीक है, लेकिन लोगों के देखने से कोई फर्क नहीं पड़ता और इंसान बुराई करता रहे, तो फिर उसको दूसरा दर्जा के अल्लाह ताला के देखने की वजह से रुक जाए, ये दर्जा नसीब नहीं होता। आम उसूल अल्लाह ताला ने, आम कायदा अल्लाह ताला ने यही बनाया है। बहरहाल एक हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला तकूमु अस्साअतु हत्ता ला यबका अला वजहिल अर्ज़ अहदुन लिल्लाहि फीही हाजा। एक वक्त ऐसा आएगा कि ज़मीन पर कोई ऐसा शख्स बाकी नहीं रहेगा जिसको अल्लाह को इससे कोई ताल्लुक़ हो, और यानी अल्लाह ताला को उससे कुछ मोहब्बत हो, ताल्लुक़ हो, कि जैसा होता है ना कि जैसे अल्लाह ताला तो कुछ वैसे वैसे भी किसी की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऐसा होता है कि अच्छा एक फ़लाना बंदा मुझे इतना चाहता है, मुझसे इतना मांगता है, नहीं, मैं उसकी उसकी गरज़ तो ज़रूर पूरी करूँगा, उसकी हाजत ज़रूर पूरी करूँगा। एक वक्त ऐसा आएगा कि दुनिया में कोई ऐसा बाकी नहीं रहेगा। अल्लाह वाले तेज़ी से उठते जा रहे हैं, बाकी रह जाएंगे कम दर्जे के लोग, और कम होते होते बिल्कुल हालात बदल जाएंगे। और एक वक्त ऐसा आएगा, उसी हदीस में आगे आप साहब ने फरमाया कि एक वक्त आएगा कि खुल्लम खुल्ला मर्द और औरत में बदकारी की जाएगी आम खुले रास्ते में। कोई भी ऐसा नहीं होगा जो उस पर नकीर करे और ये कहे कि तुमने ये गलत काम किया, ऐसा ना करो। एक आएगा उनका बेहतरीन, बड़ा, सबसे बड़ा बुजुर्ग जो उस ज़माने में समझा जाएगा, सबसे ज़्यादा नेक जो उस वक्त समझा जाएगा, वो आकर ये कहेगा कि देखो ऐसा करते ज़रा साइड पे ही चले जाते, खुले रास्ते में क्यों खड़े होकर ये काम किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उस ज़माने में इस तरह की बात कहने वाला शख्स जो होगा, वो उसका वो ऐसे दर्जे का समझा जाएगा जैसे तुम में अबू बकर और उमर समझे जाते हैं। अजीब बात है कि खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ज़माने में ये फरमा रहे हैं कि जिस तरह तुम में अबू बकर और उमर समझे जाते हैं, अबू बकर और उमर, कि इसका मतलब यह है कि आम सहाबा, ये तो मुख्तलिफ रिवायतों में इसका तस्करा मिलता ही है, कि आप सहाबा के जहनों में ये बात बिल्कुल साबित थी, अच्छी तरह महफूज थी, सब मानते थे अच्छी तरह कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अबू बकर और उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा का मकाम है, यानी वो दर्जे के लिहाज से समझते थे कि इनका दर्जा है। मुख्तलिफ रिवायतों में उसका जिक्र है, इसमें भी इसका तस्करा आ गया। बहरहाल ये है। अब ये कब होगा? अभी ऐसे हालात तो हो रहे हैं और ऐसी चीज़ें वजूद में आ रही हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का एहसान है इस उम्मत पर, अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है इस उम्मत पर कि अभी हम में अल्लाह वाले मौजूद हैं, नेकी का कहने वाले, बुराई से रोकने वाले, अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर वाले मौजूद हैं। कुरान और हदीस हम में अब तक अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी ज़िंदा है। ये वक्त आगे आएगा, जो उस वक्त का हाल होगा, अल्लाह ताला ऐसे वक्त से हम सब की हिफाजत फरमाए कि वो बड़ा ही अजीब वक्त होगा। उस वक्त ज़ाहिर है नेकी का जज्बा ही गोया ऐसा होगा कि इंसान नेकी पर, यानी नेक न नेकी यानी बुराई, इतनी बुरी बुराई खुलेआम होते हुए भी देखे तो न कुछ कह सकेगा, न कुछ उसके बारे में कर सकेगा। और पता नहीं उस वक्त की सोच भी क्या हो इंसान की, दीन कितना बाकी रहेगा। भी ईसा अलैहिस्सलाम के भी बाद जब दीनदार लोग दुनिया से उठा लिए जाएंगे, उस वक्त की बात है या उससे पहले होगा, वल्लाहु आलम। लेकिन इनमें जो अमूम हो रहा है वो तो हो ही रहा है। हमारे लिए सबक यह है कि अपनी हया का और इन चीज़ों का एहतमाम करें, और हया तक पहुँचाने के जो असबाब हैं उनको इख्तियार करें, जिसको हमने सूरह नूर में पीछे पढ़ लिया था, वान की हलाया मामिन को मुसालहीन, उसमें उसकी उसके तस्करा आ गया था। अगला उनवान है क़िराअत क़ुरान मजीद पर उजरत लेना। क़िराअत क़ुरान मजीद पर उजरत लेना ये भी आम है, हो रहा है एक अरसे से, और अब भी ये सिलसिला चल रहा है। उसके मुख्तलिफ तरीक़े होते हैं, मुख्तलिफ सूरतें होती हैं। कभी आता है कि किसी मुल्क से कोई क़ारी साहब आए हैं, ایک قرات کریں گے، ایک قرات کے $1,000 لیں گے، $2,000 لیں گے، یہ ان کے ریٹ ہوتا ہے، عام ریٹ ہوتا ہے کہ آنے جانے کے وہ ان کے جو اسفار کا خرچہ ہے، پھر اس کے علاوہ ان کو رہنے کے لیے کوئی جگہ، کمرہ، مسجد وغیرہ نہیں، بلکہ وہ 5-star ہوٹل ہونی چاہیے، وہاں ٹھہریں گے، اس کے علاوہ ان کے باقی اوپر کے اخراجات ہوں گے، اور ایک قرات کے 2,000 1,000 کیش جو ہوتا ہے وہ لیتے ہیں، یہ تو عام ہے، اس کے علاوہ مختلف طریقوں سے لوگ قرآن پڑھ کر پیسے وصول کرتے ہیں، ممانعت عام ہے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا ایک شخص ہے جو قرآن پڑھ رہا تھا، اور قرآن پڑھنے کے بعد پھر لوگوں سے کچھ مانگنے لگا، تو حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، آگے فرمایا انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے خود سنا ہے، من قرأ القرآن فلیسأل اللہ تبارک و تعالی بہ، جو قرآن کی تلاوت کرے تو اس کے بعد اللہ تعالی سے دعا مانگے، اللہ کا کلام ہے، اتنا بابرکت کلام ہے، پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا مانگے، فَإِنَّهُ سَيَجِيءُ قَوْمٌ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ آئیں گے، يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ، قرآن پڑھیں گے، يَسْأَلُونَ النَّاسَ بِهِ، اور قرآن پڑھنے کے بعد اس کو لوگوں سے کمائی اور پیسے حاصل کرنے کا ذریعہ بنائیں گے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، عرب بھی ہیں، عجب بھی ہیں، مختلف قسم کے صحابہ بیٹھے ہیں، قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، تلاوت کا سلسلہ تھا، پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ تھا، آپ بڑے خوش ہوئے دیکھ کر، فرمائے اقرأوا، پڑھتے رہو، فکل حسن، سب اچھا کام کر رہے ہیں، جو بھی پڑھ رہے ہیں اچھا پڑھ رہے ہیں، ظاہر ہے عرب عرب کی طرح پڑھیں گے، عجم ان کو سیکھنے میں دل لگے گی، فرمایا سب اچھا پڑھ رہے ہیں۔ آگے فرمایا وہ سیجیو اقوام، کچھ لوگ آئندہ ایسے آئیں گے کہ وہ قرآن کو اتنا تکلف کے ساتھ سوار سوار کر پڑھیں گے، جس طرح تیر کی لکڑی بالکل سیدھی کرنے کے لیے انسان ہلکی ہلکی خراش بھی اس کی ٹھیک کرتا ہے، اس کا ٹیڑھاپن بالکل سیدھا کرتا ہے، اس طرح قرآن میں پڑھنے کی اس طرح اہتمام اور تکلف کریں گے، لیکن مقصد ہوگا دنیا کمانا، یتعجلونہ ولا یتعجلونہ، دنیا کا نفع حاصل کرنا چاہتے ہوں گے، آخرت کا ثواب نہیں چاہیں گے وہ۔ یہ علامات قیامت میں بیان کیا گیا، یہ علامت وجود میں آ چکی ہے اور اس پر اضافہ بھی ہوتا جا رہا ہے۔ اگلا عنوان، اگلا عنوان ہے لوگوں میں موٹاپے کی کثرت۔ موٹاپا ایک تو ہوتا ہے کہ کسی کا جسم ہی ایسا ہے کہ زیادہ بڑھتا ہے، پھولتا ہے، اس کی کوئی ممانعت نہیں، اس میں کوئی مذمت نہیں، ہاں دنیاوی لحاظ سے اس کو بیچارے کو تکلیف ہوگی، پریشانی ہوگی، وہ ایک الگ بات ہے، ظاہر ہے وہ تو تکلیف تکلیف پر اجر ہے، بعضوں کا جسم ایسا ہوتا ہے پیدائشی طور پر، پھر بڑھتا رہتا ہے بڑھتا رہتا ہے، اس پر کوئی مذمت نہیں، بلکہ جو تکلیف ہے تکلیف پر اجر ہے۔ بعض ایسے صحابہ بھی ملتے ہیں کہ ان میں بھی بہت موٹاپا تھا، تو اس لیے موٹاپا فی نفسی ہی جو ہے وہ کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن عام موٹاپا، کثرت سے موٹاپے کا ظہور ہونا یہ ہے، اور کون سا موٹاپا برا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کو ہم تین چیزوں کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں۔ نمبر ایک، ہمارے کھانوں کی کثرت، تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمانا چاہتے ہیں، یعنی جہاں پر منع فرمایا موٹاپے کی مذمت فرمائی ہے، تو گویا اس میں یہ فرمایا ہے کہ آئندہ ایسا وقت آئے گا کہ موٹاپا عام ہو جائے گا، گویا کہ کھانوں کی کثرت ہوگی، تو تین چیزیں جہاں پائی جائیں گی، کھانوں کی کثرت یہ بھی بری ہے، اور کھانوں کی کثرت کے ساتھ حرکت کی کمی، کھانے زیادہ کھائیں گے، جیسے ہم لوگوں کا عجیب ہی حال ہوتا ہے، کھانا کھایا، خود ہمارا کھانا کئی کھانوں پر مشتمل ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کھانے میں بہت سادگی تھی، بہت سادہ ہوا کرتا تھا، کئی کئی دن تو آگ جلتی ہی نہیں تھی، کھجور اور پانی پر گزارا ہوتا تھا، جیسے شمائل میں، رمضان المبارک میں شمائل میں، جنہوں نے سنا ہوگا تو اس میں اس کی تفصیل آ جاتی ہے کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزارا ہوتا تھا، صحابہ کا بھی گزارا اسی طرح، بھوک کی شدت میں اتنی شدت ہوتی تھی کہ ناقابل برداشت کہ پیٹ پر پتھر باندھنے پڑتے تھے، اور ہم لوگ اس میں بحث کر لیتے ہیں کبھی کہ کھانے سے پہلے میٹھا کھانا سنت ہے یا کھانے کے بعد میٹھا کھانا سنت ہے. نہ کھانا سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی دنوں تک نہ کھانا سنت ہے، اور کھجور اور پانی پر گزارا کرنا تو مہینے دو مہینے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، وہ سنتیں کہاں جائیں گی؟ اور ہم تلاش میں رہتے ہیں کہ کھانے سے پہلے میٹھا کھائیں وہ سنت ہوگا یا کھانے کے بعد میٹھا کھانا سنت ہوگا. بہرحال سنت کچھ بھی نہیں، نہ کھانے سے پہلے میٹھا کھانا نہ کھانے کے بعد. اصل سنت ہے نہ کھانا، بہت کم کھانا، اور کئی کئی دنوں تک بلکہ مہینوں تک، دو تین مہینوں تک کھجور پانی پر گزارا کرنا، یہ ہے سنت. تو ہم لوگوں میں بعد میں کیا ہوا، جس کو آپ نے فرمایا تھا موٹاپا عام ہو جائے گا کھانوں کی کثرت. تو ایک کھانے میں کئی کھانے ہوتے ہیں ہمارے، روٹی خود ایک کھانا ہے، لیکن روٹی کے ساتھ چلو ٹھیک ہے، ایک دور تھا کہ صرف سرکے میں بھگو لیا، زیتون کے تیل میں بھگو لیا اور کھا لیا، یہ سالن سمجھا جاتا تھا. اس میں ذرا ٹھیک ہے، کبھی کچھ ملا لیا، نمک مرچ وغیرہ ملا لیا، کبھی کچھ گیہوں وغیرہ ڈال دیے، اس طرح کی چیزیں ملا لیں. لیکن اب ہمارا کھانا اس میں ایک ہی کھانے کے اندر سبزیاں اور سالن اور گوشت اور مختلف چیزوں کا مجموعہ، وہ ایک سالن کہلاتا ہے. اور ایک سالن میں بھی ہمارے پاس ایک نہیں، یعنی ایک وقت میں دو دو تین تین کھانے اور سالن ہوا کرتے ہیں، کھانوں کی کثرت. اس کے بعد کھانا کھا لیا، پیٹ بھر گیا، اور وہ بھی نہیں کہ اچھا چلو ٹھیک ہے کہ بس تھوڑا سا کھایا، چند لقمے کھائے کہ بس کمر سیدھی رہ جائے، اور ایک تہائی مقدار تک کھا لیا، اور زیادہ سے زیادہ حدیث میں آتا ہے کہ بدترین برتن جو انسان بھرتا ہے وہ پیٹ ہے. انسان کی صحت کے لیے بھی مضر ہے اور دینی اعتبار سے بھی نقصان ہے. زیادہ کھانا صحت کے لیے بھی مضر ہے اور دینی اعتبار سے بھی اس کا نقصان ہے. ہاں ہم لوگ چونکہ عادی ہیں، کوئی ایسا نہ ہو کہ یہ باتیں سننے اور پڑھنے کے بعد یہ سوچے کہ اچھا بہت ہی کمی کر دی، کہ کمزوری ہو گئی. نہیں، اپنی صحت کا خیال رکھتے ہوئے کھانے میں کمی لانے کی ضرورت ہے. کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اصول بیان فرمایا کہ کھانے کی کمی کا ہم جو تذکرہ پڑھتے ہیں، ہم لوگوں کی کمزوری کے لحاظ سے ایک اصول یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ انسان کھانے کے دوران ایک وقت آتا ہے، یہ خیال ہوتا ہے کہ اچھا میں اور کھاؤں یا نہ کھاؤں، کھا سکتے ہیں، دل چاہ رہا ہے، زبان کو اور مزید ذائقہ چاہیے، لیکن پیٹ کے لحاظ سے کافی مقدار ہو گئی، مزید بھرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو بس رک جانا چاہیے. بہت زیادہ بھر کر نہ کھایا جائے، یہ تو مکمل کھانے کی بات ہے. اور ہم جب کھاتے ہیں تو مکمل پیٹ بھر کے کھا لیا، جو کہ منع ہے، اور اس کے بعد پھر میٹھا آیا تو مزید اس کو بھر دیا، اور اس کے ساتھ اگر پانی اور دوسری چیزیں اگر ساتھ ملا لیں تو معدہ بالکل پھول جائے گا اور پیٹ باہر نکلنا شروع ہو جائے گا. یہ ہے کھانوں کی کثرت کی وجہ سے موٹاپا. تو ایک ہے کھانوں کی کثرت، دوسری اس کے ساتھ وجہ آ جاتی ہے ہماری حرکت کی کمی، چلنا پھرنا کم ہے، گاڑیوں کا استعمال، سواریوں کا استعمال، اور سواریاں بھی وہ ایسا نہیں کہ چلو اونٹ پر بھی چڑھنا پڑتا تو چڑھنا تو پڑتا تھا، اس میں اوپر چڑھتے تھے، نیچے تو گاڑی میں آرام سے بیٹھ گئے، بالکل کوئی حرکت ہی نہیں. کم سے کم حرکت کے ساتھ ہمیں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنا ہوتا ہے، تو ہضم بھی نہیں ہوتا اور چربی بنتی رہتی ہے، اس کی وجہ سے رگیں بلاک ہونی شروع ہو جاتی ہیں اور کئی بیماریاں اور کئی مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو کھانوں کی کثرت ہو گئی، حرکت کی کمی ہو گئی، اور تیسری چیز اس کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے جو ہوتی ہے بے فکری. چونکہ آرام، راحت کے اسباب اور دوسرے جو بھی تکلیف و پریشانی میں، ہم تو راحت میں، تو اپنی بے فکری، یہ بے فکری جو ہوتی ہے وہ انسان، اچھا انسان زیادہ کب زیادہ کھانے لگ جاتا ہے، زیادہ راحت و آرام میں پڑ جاتا ہے، حرکت کی کمی، یہ سب کیا بے فکری کے ساتھ. اور اگر کوئی اس کی فکر کرتا ہے تو دنیوی لحاظ سے فکر کرتا ہے کہ موٹاپا زیادہ ہو گیا ہے تو اس میں کمی آنی چاہیے، تو اس کمی لانے کے لیے پھر مزید خرچے کر کے دوائیاں خریدی جاتی ہیں تاکہ اس میں موٹاپے میں کمی آ جائے. یعنی کم کھانے کی بجائے مزید کھا لیتے ہیں تاکہ وہ کھانے کی چیز ہمارے موٹاپے کو کم کر دیں. ہمارے یہاں ہر چیز کا علاج کھانا ہے، حالانکہ وہی بیماری ہو رہی ہے. ہر چیز کا علاج کھانا ہے، پیٹ زیادہ بھر گیا تو ہضم کرنے کے لیے کوئی اور چیز کھا لو، کوئی دوائی کھا لو، حکیمی دوائی، کہ وہ کھانا ہضم ہو جائے. یہ نہیں کہ کھانا کم کر دیں ایک دو وقت کے لیے، یا ایک وقت کے لیے، دو وقت کے لیے نہ کھائیں، نہیں، مزید کچھ وہ دوائی کھا لیں گے تاکہ ہضم ہو جائے. تو ہر چیز ہمارے پاس، اور موٹاپا ہو گیا تو مزید اوپر سے اور کچھ کھا لو تاکہ وہ موٹاپے کو ختم کرے اور دوائی چربی کو پگھلا دے. बहरहाल ये चीज़ें हैं, वरना अगर मैंने बताया कि किसी में किसी को देखकर उसकी मजम्मत नहीं की जाएगी, बाज़ों का जिस्म जल्दी बढ़ता है, बाज़ लोग बिल्कुल दुबले पतले, जितना भी खाएंगे उनका जिस्म बढ़ता ही नहीं है, असल मजम्मत ज़्यादा खाने की और कम हरकत की, बेफिक्री, ये चीज़ें हैं जो अच्छी चीज़ नहीं है। इंसान अपने मशागिल में लगे, आखिरत की फ़िक्र में लगे और अपने जिस्म को कवी बनाए, सेहतमंद बनाए, ये नहीं कि बस बैठा रहे, अपने जिस्म को कवी और सेहतमंद बनाए और उसके साथ खानों में भी अच्छी और कम ग़िज़ा खाए, यानी सेहत वाली ग़िज़ा और कम ग़िज़ा। हमारी ग़िज़ाओं में क़ुव्वत नहीं है और खाते भी ज़्यादा हैं, तो ये सब नुकसान हो रहे हैं, उसकी वजह से बीमारियाँ कसरत से हो रही हैं। अब मैं देख लेता हूँ एक दो सवाल जो सामने हैं। ये आखिरी एक सवाल जो था, कुरान पढ़ने के बाद दुआ मांगने, इसका वो तो वाज़ है कि कुरान पढ़ने के बाद जो भी दुआ मांग ली जाए, जैसे हम दुरूद शरीफ़ पढ़ के दुआ मांगते हैं, कुरान पढ़ के दुआ मांगी जाए, अपने लिहाज से बस दुआ मांग ले, तो ये चूंकि वो बरकत का वक्त है कि अल्लाह का कलाम पढ़ा गया है, उसके बाद अल्लाह ताला से दुआ मांगी जाए कि अल्लाह ये जो हमने कुरान पढ़ा, इस पढ़ने को कबूल फरमा, इसकी बरकत से हमारी मग़फ़िरत फरमा, हमारी ज़रूरतें पूरी फरमा। कुरान की बरकत से जिस तरह दुआ मांगी जाती है उस तरह मांग ली जाए। चलते हुए कुरान की तिलावत हाँ कर सकते हैं, कोई हरज की बात नहीं है, अस्कार पढ़ सकते हैं, कुरान की तिलावत कर सकते हैं पढ़ते हुए, ये चलते चलते, कोई हरज की बात नहीं। बस इतना है कि जब सांस ज़्यादा फूल जाती है, तेज़ चलना, हमारे चलना भी जो होता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में क्या हरकत हुआ करती थी, मस्जिद कुबा तशरीफ़ ले जाते थे हफ्ते के दिन नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद नबवी से। अब तो लोग बेचारे सोचते भी नहीं कि हम मस्जिद नबवी से मस्जिद कुबा तक चल के जाएँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले जाते थे चल कर, कभी कभी सवारी पर भी, ठीक है होगा, लेकिन बहरहाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिजाज ये था चलने का, और चलने में तेज़ रफ्तार, ये दूसरी चीज़ है। हम चल भी लें तो आराम आराम से तफरी के लिए चलते हैं, वो चलना हमारे लिए इतना मुफीद नहीं है, ठीक है न होने से तो कुछ होना फ़ायदेमंद है, लेकिन तेज़ चलना, दौड़ने से ज़्यादा तेज़ चलना मुफीद है। दौड़ने में उम्र के साथ साथ इंसान को दौड़ने में घुटनों पर, जोड़ों पर जोर पड़ता है, लेकिन चलने में वो जोर नहीं पड़ता। तो तेज़ इंसान चलेगा, पूरे जिस्म की हरकत होगी और इंसान अपने आप पर जोर देगा, इससे इंसान के, ये इंसान के सेहत के लिए मुफीद है। और अगर हम देखें तो सुन्नत भी है, सुन्नत भी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तेज़ चलना ये साबित है, दौड़ कभी कभी साबित है, वरना असल ज़्यादातर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तेज़ चलना साबित है, तो सुन्नत पर भी अमल हो जाएगा और सेहत के लिहाज से भी मुफीद हो जाएगा। कुरान चाहे हाथ में पकड़े हुए हों, जैसे मैं बता रहा था कि अगर कुरान की तलावत करें, कुरान हाथ में पकड़ा हो या ज़ुबानी पढ़ रहे हों, जब तक सांस फूलती नहीं है उस वक्त तक तो इंसान पढ़ लें, सांस फूल गई है फिर हो सकता है अल्फाज सही अदा ना हो सकें, उस वक्त तस्बीहात वगैरह पढ़ लें, कोई हरज नहीं, लेकिन कुरान करीम के लिए तो तिलावत है, तजवीद है, उसका एहतमाम करना है, वो चीज़ें तो ज़रूरी हैं। ये एक अलग बात है कि तालीम कुरान, एक होता है कुरान सुनाकर उस पर उजरत लेना, एक होता है कुरान सुनाकर, कुरान पढ़कर सुनाकर उस पर उजरत लेना, एक होता है कुरान सिखाना, कुरान सिखाना। एक शख्स है जो बच्चों को कुरान पढ़ाता है, कायदा पढ़ाता है, कुरान की तफसीर सिखाता है, ये तालीम देना मुस्तकिल एक वो जिम्मेदारी, एक काम होता है कि अच्छा मुस्तकिल अपना वक्त लगा रहा है, पढ़ा रहा है, उस पर उजरत ली जा सकती है, उस पर उजरत ली जा सकती है। वो तो एक तालीम है कुरान अलग चीज़ है और कुरान सुनाना अलग चीज़ है, कुरान पढ़कर सुना देना वो एक अलग चीज़ है और सिखाना अलग चीज़ है। तो सिखाना जितना भी आता है उसमें चाहे कुरान की से तालीम हो, हदीस की तालीम हो, फ़िक़ह की तालीम हो, कोई भी तालीम हो, सिखाने पर उजरत वो जायज़ है। ये खैरिया उनवान भी हो गया, अगले उनवान पे जाते हैं। अगला उन्वान है ऐसे लोगों का ज़ुहूर जो बिला तलब गवाही देंगे और नज़र मानेंगे, यहाँ उन्वान अधूरा रह गया, और नज़र मानेंगे और नज़र पूरी ना करेंगे, ये दो बातें एक ही रिवायत में हैं इसलिए उसको बयान फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब पिछली रिवायत में हदीस मैंने नहीं पढ़ी थी, वही हदीस पढ़ लेता हूँ फिर इस उन्वान पर आते हैं। हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरु उम्मती करनी, उम्मत में इस उम्मत के बेहतरीन लोग वो हैं जो मेरे ज़माने में हैं, सुम्मल लदीन एलून हम, उसके बाद वो लोग आएंगे जो इनके बाद होंगे यानी ताबईन, सुम्मल लदीन एलून हम, फिर उसके बाद वो लोग आएंगे जो उनके बाद होंगे यानी तबै ताबईन, सुम्मा इन बाद हम कौमन, پھر ان کے بعد کچھ اور لوگ آئیں گے، یشہدون ولا یستشہدون، ایسے لوگ آئیں گے، یعنی بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، ان کے بعد صحابہ کا دور، تابعین کا دور، اور بعض روایتوں میں مزید تبع تابعین کا بھی ذکر، بہرحال صحابہ تابعین تبع تابعین، یہاں تک تو بعض روایتوں میں ذکر ملتا ہے. پھر آگے آتا ہے ثم ان بعدہم قوماً، پھر ان کے بعد ایسے لوگ آئیں گے کہ یشہدون ولا یستشہدون، وہ گواہی دیں گے حالانکہ ان سے گواہی طلب نہیں کی جائے گی، گواہی دیں گے حالانکہ گواہی طلب نہیں کی جائے گی. یہ تو عام ہو رہا ہے، پتہ نہیں میں کیا مثالیں دوں، لوگ کہیں اس کو غلط معنی پر نہ لے لیں. ایک شخص ہے، اس کو مدعی ہونا چاہیے، دعویٰ کرنا چاہیے، اگر اس کو کوئی تقاضا ہے تو اس کو دعویٰ کرنا چاہیے، وہ خاموش بیٹھا ہے، میں دعویٰ کچھ نہیں کرتا. مثلاً میں مثال دے دوں، سمجھنے والے سمجھ جائیں. مثال ہے، ایک شخص پر ظلم ہوا ہے، وہ کہتا ہے نہیں میں کچھ نہیں کرتا، کوئی بات نہیں، جو کرتے ہیں میں آپس میں ان کے ساتھ نمٹ لوں گا، بات کر لوں گا، جو بھی کر لوں گا. باہر کے کچھ لوگ ہیں، وہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، نہیں نہیں اس کے خلاف ظلم ہوا ہے، اس کے خلاف ظلم ہوا ہے، گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو گئے، حالانکہ مدعی تو خاموش بیٹھا ہوا ہے، وہ کچھ نہیں کہہ رہا، خاموش ہے. اگر دعویٰ کرنا تھا تو پہلے تو مدعی دعویٰ کرے گا، پھر گواہی دینے والے گواہی دیں گے. اب ہو یہ رہا ہے کہ جو جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس پر ظلم ہو رہا ہے، وہ خاموش ہے، اس سے لوگ کہتے ہیں تم بتاؤ، تم بات کرو، تم آگے بڑھو، نہیں نہیں میں تو میں نہیں کرتا، میں میرا معاملہ، میں جانوں وہ جانے، میرا معاملہ ہے. اور دوسرے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اس کی طرف سے بات کرنے کے لیے کہ اس پر ظلم ہوا ہے، اس کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی، اس کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے. یشہدون ولا یستشہدون، حدیث سچی حدیث ہے. ایسے لوگ آئیں گے گواہی دیں گے، ان سے گواہی طلب نہیں کی جائے گی، کسی نے ان سے کہا نہیں کہ آپ گواہی دیں. ہاں جب مدعی دعویٰ کرے گا کہ مجھ پر ظلم ہوا اور فلانا میرا گواہ ہے، اب وہ آ جائیں، اب ہمت ہے تو آگے آ جائیں اور گواہی دیں کہ میں نے دیکھا تھا کہ ان پر ظلم ہو، دیکھا ہوا. شہادت کے معنی دیکھی ہوئی چیز انسان آگے کسی کو بتا دے، یعنی کہ ہم نے یہ سنا ہے اور ہم نے یہ سنا ہے اور ہم نے یہ سنا ہے، یہی باتیں ہوتی ہیں. یشہدون ولا یستشہدون ویخونون ولا یؤتمنون، خیان خائن ہوں گے، خیانت کریں گے، یعنی کوئی ان کی امانت داری پر کسی کو اعتماد نہیں ہوگا، نظر مانیں گے اور نظر پوری نہیں کریں گے. اور ایسے لوگ ہوں گے جن میں موٹاپا، ویظہر فیہم السمن اور سمن، اور ان میں موٹاپا عام ہو جائے گا. اب میں ظاہر ہے حالات ایسے چل رہے ہیں کہ یعنی عجیب عجیب دنیا میں جو حالات چل رہے ہیں، اگر میں اس کو مزید سمجھاؤں گا تو پتہ نہیں لوگ، بعض لوگ ان کو بعض خاص خاص لوگوں پر منطبق کرنے لگ جائیں گے، تو اس لیے میں اس کو مزید تو نہیں سمجھاتا کہ میں کسی کو خاص طور پر بتانا نہیں چاہتا، میں تو حدیث کی تشریح کرنا چاہ رہا تھا، اور یہ ہوتا ہے، ہوتا رہا ہے. اور اسی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا ثم ان بعدہم قوما یشہدون ولا یستشہدون، پھر ان کے بعد ایسے لوگ بھی آئیں گے کہ، ہاں وہی حدیث جو میں نے پیچھے بتا دی، خیر اس میں تو آئے گیا کہ ایسے لوگ آئیں گے یشہدون ولا یستشہدون، گواہی دیں گے، گواہی طلب نہیں کی جائے گی، اور امانت خائن ہوں گے، نظر مانیں گے، نظر پوری نہیں کریں گے، وہی جس کی میں نے پیچھے وضاحت کر دی. تو یہ دونوں عنوان کی بات یہاں پر آ گئی. اگلا عنوان، اچھا سوال ہے، بچے نیک اور دیندار بنے اس کے لیے دعا، ہاں اس کے لیے دعا ہے، قرآن کریم میں ہے، اور قرآن کریم کی دعاؤں کا اگر اہتمام کیا جائے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، اہتمام سے، پابندی سے دعا کا اہتمام کریں، ہر نماز کے بعد اس دعا کا اہتمام کریں، ہر نماز کے بعد تو کم از کم اس دعا کا اہتمام کریں. والدین کے لیے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اپنے اولاد اور جن پر ہماری ذمہ داری ہے ان کے لیے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، کم سے کم اتنا تو مانگ لیں، اور مزید اضافہ اور جتنی دعائیں یاد ہوں وہ پڑھ لیں. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، ابراہیم علیہ السلام والی دعا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، میں بھی نماز قائم کرنے والا بنوں، میری ذریت بھی نماز قائم کرنے والی بنے، ربنا وتقبل دعا. اس طرح کی اور بھی دعائیں ہیں، ان دعاؤں کا اہتمام کیا جائے، لیکن صرف دعا پر اکتفا کرنا یہ درست نہیں ہے، دعا کے ساتھ کوشش بھی ہونی چاہیے. ہم ہر چیز میں یہی کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں تو دعا کے ساتھ اس کے ظاہری اسباب اور کوشش بھی، تو ظاہری اسباب بھی اختیار کرتے ہیں اور کوشش بھی کرتے ہیں۔ علم حاصل کرنے کے لیے کوئی صرف دعا کرے، کوشش نہ کرے تو علم تو نہیں آ جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کھانے کے لیے صرف دعا مانگ لے کہ میرا پیٹ بھر جائے اور کوشش نہ کرے، کھانا سامنے رکھا ہے اور کھاتا نہیں ہے، صرف دعا کر لے، تو ظاہر ہے وہ کافی نہیں ہوگا۔ ہمیں اسلام یہی سکھاتا ہے دونوں چیزیں، تو دعا اور کوشش، تو دونوں چیزیں جاری رکھیں۔ اور کوشش میں پھر انسان اپنی اپنی سوچ کے لحاظ سے اگر کوشش کرتا ہے تو کبھی غلطی کر لیتا ہے، جو تجربہ کار ہوں ان سے بھی مشورہ کر لیا جائے کہ کس طریقے سے۔ اور اس کی ابتدا بچپن سے ہوتی ہے، بالکل شروع سے ہوتی ہے۔ شروع سے بچوں کو ایسا ماحول گھر میں دیا جائے اور برے ماحول سے بچایا جائے۔ یہ باہر اسکولوں کا ماحول، اب حضرات کو تو سب کو معلوم ہی ہے کہ باہر اسکولوں کا ماحول کیسا چل رہا ہے اور وہاں جا کر بچے کیا کیا سیکھتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ابھی چھوٹا بچہ ہے، ٹھیک ہے چھوٹا بچہ ہے، لیکن وہ بچپن میں اس نے جو ذہن میں باتیں رکھ لیں وہ تو رکھ لیں، وہ سیکھ گیا۔ اب آگے جا کر جب وہ 15 سال کے ہو گئے، اب کہتے ہیں اچھا نہیں، اب بڑا ہو گیا، اب اس کو ذرا دین کی طرف لانے کی ضرورت ہے، اب ہاتھ سے نکل رہا ہے۔ اب اس وقت تک اس کا ذہن بن چکا ہے جو بننا تھا، اس کے بعد پھر مشکل ہو جاتی ہے کہ وہ بچ جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہے، اللہ تعالیٰ بڑے ہونے کے بعد بھی ہدایت دے دیتے ہیں، لیکن عام اسباب کے لحاظ سے وہ بالکل بچپن سے وہ دینی تربیت، گھر میں دینی ماحول، گھر میں دین کا اہتمام، یہ چیزیں ہوں تو، یعنی ان کو ترغیب کے ساتھ سکھایا جائے، یعنی زبردستی اور ڈانٹ اور مار کے ساتھ نہیں، ترغیب کے ساتھ سکھایا جائے تاکہ دین سے ان کا تعلق ہو اور دینداروں سے تعلق، علماء سے ان کو جوڑنے کی ضرورت ہے، صلحاء سے نیک لوگوں سے جوڑنے کی ضرورت ہے۔ یہ چیزیں بچپن سے، مساجد ہوں، مسجد کے بڑے ہیں، ذمہ دار ہیں، بزرگ ہیں، ایسا احترام، یہ چیزیں بچپن سے آئیں گی تو انشاءاللہ بڑے ہونے کے بعد آہستہ آہستہ ان کی تربیت آسان ہو جائے گی۔ ورنہ یہ نہیں کہ اچھا بچپن میں چھوڑ دیا، ابھی بچہ ہے بچہ ہے، اور بڑے ہونے کے بعد جب قابو سے نکل گیا پھر دعائیں اور وظیفے، تو وہ پھر کافی نہیں ہے۔ آگے اگلا عنوان ہے کہ طاقتور کمزور کو کھا جائے گا۔ عام سی بات ہے، اس میں کوئی بہت زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں ہے۔ احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ، یعنی خاص طور پہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ لوگوں میں اموات کی کثرت ہوں گی اور اس کے بعد لوگ بالکل کمزور پڑ جائیں گے، اس طرح کے بہت سے تذکرے روایتوں میں ملتے ہیں۔ خیر، ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ بالکل لوگوں کا حال، امت کے لوگوں کا حال ایسا ہوگا جیسے وہ ٹڈیاں ہوتی ہیں جن کے پر نہیں ہوتے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں کہاں کن کن چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا، کن کن باتوں کا علم دیا تھا، ہم تو جانتے بھی نہیں کہ ٹڈیاں اور ٹڈیوں کے پر نہیں ہوتے، اور ان میں، خیر وہی کے علوم تھے، ان علوم پر تو طب نبوی اگر دیکھیں تو وہ بھی علوم بھرے ہوئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو منقول ہیں۔ تو خیر، آپ نے فرمایا کہ لوگ ایسے ہوں گے، ان لوگوں کی مثال ایسی ہوگی جیسے بغیر پر کی ٹڈیاں ہوتی ہیں، ان میں جو کمزور ہوتے ہیں ان کو طاقتور کھا لیتے ہیں۔ بس اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امت کا حال ہوگا کہ جو طاقتور ہوں گے وہ کمزوروں کو، اپنے کمزوروں کو، وہاں اس وقت کمزوروں کو کھانے لگیں گے، ان پر غالب آ جائیں گے، ان سے سب کچھ لوٹ لیں گے۔ اب یہی ہو رہا ہے، مال کے اعتبار سے دیکھیں بڑے بڑے مالدار اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے مالدار اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی کمائی، ان کے منافع میں کوئی کمی نہیں آتی، اور مزید کمانے کے لیے اور نیچے کے لوگوں سے لوٹنے کے لیے وہ الگ الگ طریقے اور تدبیریں اختیار کرتے رہتے ہیں۔ نیچے کے لوگ خرچ کرتے رہیں، اوپر کے لوگ کماتے رہیں، دنیاوی لحاظ سے بھی ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ، یعنی کھانے سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مال کھا لینا، ان پر قابض ہو جانا۔ اور اب تو بڑی تدبیریں، سازشیں چل رہی ہیں ایک عرصے سے کہ کس طرح دنیا کے لوگوں کو کنٹرول کیا جائے، اور کچھ لوگ ہوں ان کے کنٹرول میں یہ سب چلنے لگیں۔ باقی جو جاننے والے ہیں وہ اس کی تفصیل جانتے ہیں، واللہ اعلم آگے حالات کس رخ پہ جاتے ہیں۔ اگلا عنوان ہے یہ تراویح کے بارے میں، تو مسئلہ بڑا مشکل ہے کہ تراویح، سوال جو ہے کہ تراویح کے بعد جو ہدیہ ملتا ہے، یہ بڑا مشکل سوال ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ تراویح، یہ بھی قرآن سنانا ہے، قرآن سنانا ہے، اور قرآن سنا کر اس پر اجرت لینا صرف سنانے کی، ہم کسی کو سکھا نہیں رہے، پڑھا نہیں رہے، قرآن سنا کر اس پر اجرت لینا उसको मना किया गया है। अब तरावीह के बाद लोग हदिया देते हैं। एक तो होता है कि मेरे जहन में बिल्कुल ही नहीं था कि कोई मुझे देगा, नहीं देते मुझे कोई नाराज़गी भी नहीं, कोई दिल ख़राब नहीं होगा, दे दिया चलो ठीक है, हदिया ही हदिये के तौर पर दिया है कि चलो इसने हमारे साथ हमें इतना वक्त दिया, हमारे पास आया रोज़ाना, अच्छे चलो ठीक है हदिया दे दिया। एक होता है कि हदिये को खाली उस जहन होकर हदिये के तौर पर कबूल किया जाए, लेकिन जब एक चीज़ आम हो जाती है, हर मस्जिद में तरावी के बाद हदिया दिया जाता है, उसके लिए चंदे किए जाते हैं, बड़ी रकम दी जाती है, तो हाफिज़ साहब मेरी तरह जो होंगे वो जब किसी मस्जिद में जाएंगे तो उनके जहन में ये होगा कि यहाँ तो सब डॉक्टर्स और बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, यहाँ तो हदिया भी अच्छा मिलेगा, इसलिए मैं यहाँ जाता हूँ तरावी पढ़ाने। दूसरी बेचारे गरीब लोगों की मस्जिद है, वहाँ कौन जाएगा तरावी पढ़ाने? ये जहन में जो बात है, इसका मतलब है कि अब हदिया हदिया नहीं रहा, अब ये हदिये से बढ़कर कोई चीज़ हो गई है। तो और अगर आखिर में महीना पूरा हो गया, मैं तो इंतज़ार में था कि लोग देंगे, और सलाम फेरा, अस्सलाम वालेकुम, मैं जा रहा हूँ, हाँ बहुत अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा कुरान सुनाया, तारीफ़ें कर दी, दुआएं दे दी और रुख्सत कर दिया, तो मेरा दिल ख़राब होगा कि अच्छा इतने बखील लोग थे, मैं तो समझा था मालदार होंगे, अच्छा हदिया मिलेगा, कुछ भी नहीं दिया। ये दिल में जो बुरा लगा है, इसका मतलब है कि हदिया नहीं। हदिया वो होता है कि लेने वाले को के तरफ से मुतालबा ना हो, और देने वालों, अगर देने वाले नहीं देते तो कोई बुरा ना लगे, बल्कि एक खाली उस जहन इंसान के दिल को होता है, अच्छा ठीक है फ़लाना आया, अच्छा खुशी में हदिया दे दिया, तो पहली मर्तबा हदिया हो सकता है, लेकिन हर मर्तबा हर साल जब हर रमज़ान में दिया जाता है तो उसको हदिया कहना मुश्किल है। बहरहाल इसमें मैं कोई यकीनी राय तो नहीं दे सकता, लेकिन उसूल मैंने बता दिया है कि इससे भी इस सिलसिले को भी ख़त्म करना चाहिए, कि ये हदिया हदिया नहीं रहा है बल्कि ये हदिया से बढ़कर हो गया, इसलिए अक्सर उलमा मना करते हैं। जो जायज़ कहते हैं वो ये कहते हैं कि हदिया है, अब हर एक की नीयत पर है कि उसकी नीयत वाकई हदिये की थी, देने वाले की और लेने वाले की, तो इंशाल्लाह उसके लिए ठीक है, और अगर उसकी नीयत पहले से थी कि नहीं हदिया मिलेगा और न मिले तो उस पर बुरा लगने वाला था, तो फिर जाहिर है वो हदिया नहीं रहा। अगला उनवान है, अगला उनवान है अल्लाह की नाजिल करदा शरीयत के मुताबिक फैसले न करना। ये तो हो ही रहा है हमारे इस्लामी मुल्कों में भी, सिर्फ बड़े बड़े बाज़ उमूर होते हैं जिसमें शायद काजियों के पास जाना और फैसले कराने के मामले पेश आते हैं, वो भी हर इस्लामी मुल्क में तो होता ही नहीं, और काजियों तक पहुंचना एक मुश्किल काम होता है, और आसान से मामले ये होते हैं कि अच्छा चलो ठीक है कि वहाँ, बल्कि बहुत सी हुकूमतें तो वो अब हदूद और इन चीज़ों को ख़त्म कर रही हैं। तो ये चीज़ें पहले से ही आप सलाह ने फरमा दिया था कि गैर मुस्लिम तो गैर मुस्लिम, मुसलमान भी जहाँ फैसले की बात आती है वहाँ पर इस्लामी अहकाम के मुताबिक फ़ैसला करने में वो पीछे हट जाएंगे, और गैर इस्लामी कानून जो हैं उनके मुताबिक फ़ैसले करने लग जाएंगे। एक हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस्लाम की अहकाम है इस्लाम के, तो उनको कड़ी कह देते हैं, उरल इस्लाम जिसको कहा गया, इस्लाम की कड़ी और मुख्तलिफ कड़े हैं, तो इस्लाम की मुख्तलिफ कड़ियों में से एक एक कड़ी करके इस्लाम में कमी लाई जाएगी, और जब भी किसी एक हुक्म में कमी आएगी तो लोग दूसरे हुक्म को मजबूती से पकड़ लेंगे कि अच्छा चलो पहले वाला तो गया, दूसरी चीज़ बाकी रह जाए, आहिस्ता आहिस्ता एक एक कड़ी करके उसमें कमी आती जाएगी, और ये फैसले खिलाफ शरा होने लगेंगे, और आखिरी एक वक्त आएगा कि लोगों में फिर उसके बाद नमाज ही ख़त्म हो जाएगी। अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह उम्मत में नमाज है, अरब में ज़्यादा अहतमाम है नमाज का, ये बिल्कुल हकीकत है कि अरब में नमाज का अहतमाम आजम के मुकाबले में ज़्यादा है, हमारे लोगों में नमाज का अहतमाम बहुत कम हो गया है, और ये गोया कि अखीरी चीज़ है जिसको आपने फरमाया कि इस्लामी अहकाम में कमी आती रहेगी, हत्ता कि अखीरी चीज़ ये होगी कि नमाज भी लोग छोड़ना शुरू कर देंगे, जब नमाज गई तो वो आखिरी चीज़ है, उसके बाद तो फिर बुराई, सब बुराइयां आ सकती हैं अगर किसी कौम में नमाज ही ख़त्म हो गई। यहीं तक रखते हैं, आगे देखते हैं, अब मेरा ख्याल है कि 2 से 3 हफ्ते, मेरा ख्याल है 2-3 हफ्ते में आगे अब जल्दी जल्दी उनवानात शायद पूरे कर लें, देखते हैं किस तरह सिलसिला चलता है। تاکہ آگے پھر جو اصل عنوان ہے، جو بڑے بڑے عنوانات ہیں حضرت مہدی، ان کی پہچان کا تذکرہ کرنا ہے کہ حضرت مہدی کون ہوں گے، کب آئیں گے، کن حالات میں، دجال کون ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا تذکرہ، یاجوج ماجوج کا، یہ بڑے بڑے جو تذکرے ہیں انشاءاللہ پھر ان باتوں کے تذکرے پھر جائیں گے. بہرحال اندازہ یہ ہے، دیکھتے ہیں آگے کیا سلسلہ چلتا ہے کہ 3 ہفتے میں انشاءاللہ ہم وہاں تک پہنچ جائیں گے کہ پھر بڑے بڑے عنوانات جو اخیر اخیر کے بالکل ہیں ان پر چلے جائیں. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.